بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اچھا، آج انشاءاللہ ہم اپنے جو پچھلا سلسلہ تھا اس سے دوبارہ جڑ جاتے ہیں، اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ ہم نہج البلاغہ کے عنوان سے مختلف مفاہیم اور مطالب امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، ان پر کچھ غور کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہمارا موضوع تھا وہ توحید. اچھا، اس پر اگر ہم چاہیں تو بہت طویل عرصے تک اس موضوع کو جاری رکھا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ذہنی تربیت کے حوالے سے نہیں کہ ہم بہت زیادہ بہترے اور ذخیر علمی مطالب پر کافی حد تک غور کر سکیں. اس لیے مختصر، اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں توحید عرض کی تھی، وہ آپ کے خطبہ اول کے صرف پانچ جملے ہیں، اس پر ہمیں کافی وقفہ لگا اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ساز. تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا دو چار جملے اور ایسے جن کی وضاحت و تشریح ہو جائے، پھر ہم انشاءاللہ دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے. اور بہرحال اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو اس کو آگے مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں. پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی آپ کے پانچ کلمات، جسے کہا جاتا ہے کہ مراحل پنجگانہ، پانچ مراحل خدا کی معرفت اور اس کی شناخت کے. وہ پانچ مراحل آپ کو یہ فرمائیں کہ اول دین معرفت ہو، کہ دین کی اولیت، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے. کمال و معرفت ہو تبدیل ہو، اور اگر معرفت کمال تک پہنچ جائے تو انسان کے اعضاء و جوارح اس کی معرفت کی تصدیق کرنا شروع کر دیتے ہیں. تصدیق کا کمال کیا ہے؟ توحید. انسان کی تصدیق جب کمال تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اللہ کو واحد سمجھنا اور جاننا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد توحید کا کمال کیا ہے؟ اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اخلاص ہو لگو. اور اخلاص کا کمال کیا ہے؟ کہ اللہ سے صفات کی نفی کر دی جائے. وہ کمال اور اخلاص لگو نفی صفات عین کو، کہ اللہ سے صفات کی نفی کی. جس پر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی، امید ہے کہ کچھ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں یاد کیا تھا کہ چاہے آپ کیفیت، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جگہ پر کیفیت کا لفظ بیان کروایا کہ ماں وحدہ من کیفہ، کہ جو جس نے اللہ کے لیے کیفیت قائم ہو گیا وہ اللہ کو اس نے واحد نہیں جانا. کیفیت سے کیا مراد ہے؟ یہ اسی طریقے سے جب آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی توحید جب ترقی کرتی ہے تو کمال پر پہنچتے پہنچتے وہ خدا سے صفات کی نفی کر دیتی ہے. اس نفی یہ صفات کے ہم کر ان دو چیزوں کو، اور یہ آپ کے یوں سمجھ لیجیے کہ اس پر آپ نے بہت اصرار فرمایا. اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں. یہ خطبہ نمبر ہے 150، یہ میں مفتی جعفر حسین صاحب کے اس کے ترجمہ کے یہاں سے بات کر رہا ہوں. خطبہ نمبر 150 میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا بامل اشیاء بالفقر لها والقدرت علیها، خدا مخلوقات سے برتر ہے، ان کو کیوں نظر نہیں آتا؟ اس وجہ سے کہ وہ ان کا قادر والے ہیں اور ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے. وہ بات اصل اشیا عمل ہو، اور اشیا اس کے سامنے کیوں کر جھکی ہوئی ہے؟ بالقبور لہو و رجوع الیہ، کیونکہ وہ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. یاد رکھیے آپ حضور کا آپ استعمال کیا کہ بعض اشیا خدا کے سامنے اپنی خوشی سے جھکتی ہیں اور بعض مجبوری اور زبردستی سے جھکتی ہیں. انہیں حضور کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر سب کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں، چاہے دل سے جھکے ہوئے ہوں یا نہ ہو. اگر دل ہی جھکے ہوئے ہوں تو بتا کی بات جانا تو اللہ سے خوش ہوا تھا بالکل. سب کے سب خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر یہ جملہ ہے, یہ جملہ جو پہلے ہم نے سنایا تھا وہ خطبہ اول میں ہے. اب یہ خطبہ 150 ہے. من وقف فقد قدم, جس نے خدا کے لیے صفات بیان کی اوصاف بیان کیے اس نے خدا کی حد بندی کر دی. اور اس کا ریزن میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں کیا تھا, تفصیل آپ کو یہ بات سنائی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کیونکہ انسان کے ذہن میں جو صفت موجود ہوتی ہے پہلے صفت کا تصور ذہن میں ہوتا ہے اور وہ تصور کسی پر انتباہ کیا جاتا ہے, اس کا اطلاع کیا جاتا ہے. تو جو کچھ صفت آپ کے دماغ میں ہے وہ بتا دے تو محدود ہے, اور اس صفت کا اطلاع آپ جس پر کریں گے وہ موجود ہی محدود ہی ہوگا, وہ لامحدود نہیں ہوگا. تو جس نے خدا کے لیے صفات بیان کی اس نے خدا کو محدود کر دیا, جس نے خدا کو محدود کیا وہ اسے عدد گنتی میں لے آیا. ومن اعد له فقد اضطر اضرب, یہ نیا جملہ ہے, یہ ایک نیا جملہ ہے. ومن اعد له فقد اضطر اضرب, جس نے اس کو گنتی میں شمار کر لیا اس نے اس کی ازلیت کو باطل کر دیا. ازلیت کی ہمارے پاس بورڈ نہیں ہے, اس کے لیے ضروری تھا
آپ جیسے کہ دو منٹ مل گئے آپ آ سکتے.
ومن اعد له فقد اضطر اضرب, جس نے خدا کو گنتی میں لے آیا وہ اس کی ازلیت کو باطل کر دیا. یہاں ایک کس کے احساس سمجھانا ہوں گے کہ ازلی ہونا چاہیے ہمارا خدا. پہلے اس میں میں یقین سے چاہوں گا کہ تھوڑا بہت آپ لوگ بھی جو ہے نا تھوڑا کمیونیکیٹ کریں ان سے, کیونکہ یہ موضوع ایسا دقیق ہے اور باریکیوں میں حامل ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ازلی ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ازلی ہے اور ابدی ہے, ازلی اور ابدی سے کیا مراد ہے؟
ہمیشہ سے
ہمیشہ اب اس میں بات کیا ہوئی ہمیشہ. اب لفظ ہمیشہ جو ایکسپلین کرنا پڑے کہ اس ہمیشہ سے کیا مطلب ہے؟ کوئی جب ہم نے کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ تو اس ہمیشہ سے کیا مطلب؟
کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب وہ نہ تھا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت آگے آ گیا خدا پیچھے چلا گیا. یعنی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ جب خدا تھا, تو وقت کو خدا پر کاپی لگا رہے ہیں. صحیح, یعنی آپ یہ کہیے کہ اگر ہم خدا کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں تو شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ جب وقت بھی نہیں تھا. یعنی کہ یہ جملہ جو ہم جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی وقت ایسا نہیں تھا تو وقت کو پاپیلر آ گئی خدا پر, تو شاید ہم یوں اس کو کہہ سکیں کہ جب وقت کا تصور بھی نہیں تھا تب بھی وہ تھا, اور جب وقت اپنے مفہوم اور معانی کھو دے گا تب بھی وہ باقی رہے گا. شاید ازلی اور ابدی ہونے کا یہ مطلب. لیکن اس جملے جناب امیر سلام نے ایک اور گہرے معنی پوچھنا ہے کہ جس میں آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ازلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا زمان کے اصولوں سے مامور ہے. یعنی ٹائم بیسڈ رولز خدا پر اپلائی نہیں ہوتے. ٹائم بیسڈ رولز کیا ہوتے ہیں؟ وقت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ سب حرکت. وقت کا پتہ رہنے والی چیز حرکت ہے. اگر حرکت نہ ہو, یعنی مثال کے طور پر کہ جیسے ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ہمارے جسم میں ہمارے وجود کے اندر ایک حرکت جاری ہے جس کی وجہ سے ہمیں مسلسل تبدیلی آ رہی ہے. یہ حرکت اس بات کا پتا دے رہی ہے ہمیں کہ ہم پر وقت گزر رہا ہے. تو یہ حضرت ہم مثال کے طور پر جیسے ہیں ویسے ہی رہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ گویا وقت میرے لیے ختم ہو گیا. یعنی ہمارے لیے ٹائم کا جو تصور ہے بنیادی طور پر دو چیزوں سے ہمارے ذہن میں ٹائم کا تصور آتا ہے. پہلی چیز وہی تبدیل اور تبدل, تبدیلی جب تک واقع نہ ہو اس وقت تک وقت یا ٹائم ہمارے ذہنوں میں ثابت نہیں ہوگا. اور تبدیل کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ حرکت سے. حرکت سے مراد وہ نہیں, جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ اسلامی فلاسفہ نے حرکت کا بہت بہترین نظریہ دیا بہ نسبت اس کے جو نیوٹن کے دور میں پہنچا ہے, کیونکہ نیوٹن وغیرہ اس کے آگے جو حرکت ہے وہ صرف ظاہری جسم کی حرکت ہے, لیکن مولانا صدرہ نے جس حرکت کا نظریہ پیش کیا ہے وہ حرکت جوہری کا نظریہ پیش کیا, کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہے جو اس کا جوہر اصل جوہر ہے اور وہ اصل جوہر مسلسل حرکت میں رہتا ہے. یعنی کہ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں میرا جسم حرکت نہیں کر رہا, لیکن جو میرے وجود کا اصل جوہر ہے وہ متحرک ہے. تو یہ اور یہ جوہری حرکت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کہ کیونکہ ہر موجود ناقص اور اعتدال ہوتا ہے, اس لیے اس کا جوہر مسلسل حرکت میں رہتا ہے تاکہ کمال کو پا سکے. اس وجہ سے ہمارے لیے وقت ہے, اس وجہ سے ہمارے لیے حرکت ہے, اس وجہ سے ہمارے لیے تغیر و تبدل ہے. خدا کیونکہ عین کمال ہے, اسے کسی کمال کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا خدا میں نہ حرکت پائی جاتی ہے, نہ خدا میں تبدیلی پائی جاتی ہے, اور نہ خدا کے لیے وقت نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے. یہ مطلب ہے خدا کے ازلی ہونے کا. صحیح, اب اس کو میں لکھ دوں تاکہ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی قدم کرو. یہاں پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ خدا وہ ہے, ولا حقیقت من مقبر, خدا کی حقیقت کو کسی مثال کے ذریعے سے نہیں پایا جا سکتا, ولا ہو انا من شبہ, اور خدا کا قصد کسی تشبیہ کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا. میرے لیے تو ماسٹر ہے کہ جملوں کی لفظوں کی تشریح ہے ورنہ پورا پتا تو تقریباً آپ کے پاس. تو خدا کے لیے کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی, خدا کے لیے اوصاف بیان نہیں کیے جا سکتے, خدا پر وقت اور حرکت کے قوانین کا اختلاف نہیں ہو سکتا, وہ ان سب سے ماورا ہے. پھر آگے چل کے آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی حقیقت کو کسی مثال کے ذریعے سے نہیں اس تک پہنچا جا سکتا, اور اس کا قصد کسی شبیہ یا تشبیہ کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا. اب ان دونوں لفظوں میں کیا فرق ہے, مثال میں اور تشبیہ میں؟ یعنی ایک چیز کے لیے ہم بیان کرنا ہے کہ وہ چیز خدا کی حقیقت تک نہیں پہنچا سکتی, اور دوسری چیز کے لیے ہم بیان کروا رہے ہیں کہ اس سے خدا کا قصد یا ارادہ نہیں کیا جا سکتا, یا خدا کے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھا جا سکتا. مثال یا تمثیل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے آپ کے موصوف کے تمام اوصاف کو آپ ظاہر کر دیں. یہ ہے جیسے مثال کے طور پر آج کل آپ کہیں تصویر, کہ یہ تصویر ہم نے اس طریقے سے کھینچی, جیسے ڈیولپ کی کہ اس میں جس کی تصویر کھینچی گئی اس کے تمام پروار آپ دیکھ لیجیے گا. یا پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مجسمے بنائے جاتے, کہ مجسمہ بنانے والا کیا کرتا تھا کہ جس کا مجسمہ بنایا جا رہا ہے اس کی ایک ایک چیز, یعنی جیسے اگر انسان کا مجسمہ ہے تو اس کے قد کا اندازہ, بال کیا ہے, ان کا رنگ کیسا ہے, آنکھوں کی کیفیت کیا ہے, ہونٹ کیسے ہیں, چہرہ کیا ہے, سب کی سب چیزیں کہاں پر ڈال دیتا تھا, اس میں امبیڈ کر دیتا تھا اس مجسمے کے اندر. تو یہ مجسمہ کیا کہلائے گا؟ تمثیل, مثال. تو یہ مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس میں آپ اصل کے تمام فیچر, اس کی خصوصیات, اس کی خوبیاں, خرابیاں جو ہیں وہ سب اس میں ڈال دیں. یہ مثال سب کو سمو دیں اس کے اندر. تشبیہ اس سے ہٹ کر, تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے ذریعے سے آپ سمجھ سکیں کہ آپ کہنا لے جا رہے ہیں. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ کے دانت موتی کی طرح چمک رہے ہیں, اب یہ کہیں گے تشبیہ حقیقت صحیح. یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ نہیں کہ دانت کو دیکھ کر اسے سمجھ میں آ جائے گا بہن نہیں کہ موتی کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس تشبیہ سے یہ ضرور سمجھ لے گا کہ جو چیز صاف شفاف اس طریقے سے ریفلیکٹو سرفیس رکھتی ہے, چمکدار سرفیس رکھتی ہے, وہ موتی ہے, یعنی کچھ نہ کچھ سمجھ سکتا ہے. یا اسی طریقے سے جو مختلف چیزیں ہیں کہ آپ کا پد ایسا ہے اور یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, وہ کیا ہے تشبیہات, کہ وہ ایگزیکٹ معنی کو کنوے نہیں کر رہی ہوتی. یا اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ فلا صاحب کی شکل فلا کے معنی نہیں, کیا ہے یہ تشبیہ. جب انسان کے سامنے تمثیل رکھ دی جائے تو تمثیل رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس شے کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں, اس کی حقیقت کو آپ پا سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ کیا فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی ایسی مثال نہیں بیان کی جا سکتی جو خدا کی حقیقت کو سمجھا دے, اور جب آپ اس کے سامنے کوئی تشبیہ رکھی جاتی ہے اس تشبیہ کے ذریعے سے آپ اس چیز کے بارے میں ایک تصور قائم کر کے اس کی طرف مزید بڑھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ لفظ قصد کی استعمال کر رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں تشبیہ آپ کو بتا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں مزید معلومات کروں, تو یہ مزید معلومات حاصل کرنے کا شوق میں خدا کا قصد کر رہا ہوں. تو خدا کے لیے نہ کوئی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے جو اس کی حقیقت کو بیان کر دے, اور نہ کوئی تشبیہ بیان کی جا سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا قصد کیا جائے, یعنی اس بنیاد پر خدا کی طرف بڑھا جائے. خطبہ 153 اسی یہی جملے ہیں لیکن ایک دوسرے انداز سے, هو اللہ الملک الحق المبین احق وابین مما ترى العیون لم تبلغه العقول بتعدیل فیکون مشبہا. اللہ هو اللہ, وہی اللہ جو ملک ہے, حق ہے, مبین ہے, بین جس کو کہتے ہیں جو واضح اور روشن, کہ اللہ حق بھی ہے اور ایسا حق نہیں ہے کہ جو پوشیدہ اور مستور ہے بلکہ ایسا حق ہے کہ جو واضح اور روشن ہے. حق کو ہم یہ خدا زیادہ اس سے زیادہ حقدار ہے اور اس سے زیادہ روشن ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھ سکیں. خدا اس سے زیادہ صاحب حق اور زیادہ بین ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھ سکیں یا عقلیں اس تک پہنچ سکیں کہ اس کی حد بندی کر دیں. فیکون مشبہ یعنی کوئی چیز کسی چیز کے لیے تشبیہ آ کر بناتے جب عقل اس کا ادراک کر کے اس کے لیے کوئی حد قرار دے سکے. تو یہ میرا بالکل طے کر پا رہے ہیں کہ تشبیہ کا بندی ہے تشبیہ کے صورت میں والا کی جا سکتی ہے کہ جب انسان کی عقل کسی چیز تک پہنچے برابر پہنچنا ہوا اس تک پہنچے اس کی حدوں کو ادراک کرے اور پھر اس کے لیے ایک تشبیہ کو وضع کرے. یعنی خدا اس سے زیادہ حقدار ہے. جی کر سکے اس بارے میں ایک طرح پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ انسان کے پاس جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں یا انسان کے پاس جتنی بھی فیکلٹیز ہیں چاہے وہ ریزنگ کی ہوں چاہے حواس و ادراک کی ہوں ان کی ایک حد ہے اور اس حد کے باہر انسان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتا. یعنی یہ خود خدا نے انسان کے اندر رکھا ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان کے آوازوں کو سن سکتا ہے جو 20 سے 20,000 ہرٹز کے اندر اندر ہے. یعنی جن کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے نیچے چلی جائے یا 20,000 ہرٹز سے اوپر چلی جائے تو آواز آپ کو نہیں بنے گی. جیسے ہم کہتے ہیں آپ کی آڈیبل رینج ہے سننے کی آپ کے کان کی سماعت کی ایک رینج ہے اس کے اندر اگر کوئی بھی آواز یا اختیار پیدا ہوگا وہ آپ کو سنائی دے گا اس کے نیچے یا اس کے اوپر دونوں طرف آپ نہیں ہو سکے. اسی طریقے سے انسان کی آنکھ دو طریقوں سے محسوس ہے. ایک یہ ہے کہ وہ جن ریڈیشنز کو سینس کرتی ہے اس کی ویو لینتھ کتنی ویو لینتھ 0.38 مائکرومیٹر سے 0.76 مائکرومیٹر کے درمیان یعنی جن ریڈیشنز کی جن شعاؤں کی ویو لینتھ 0.38 مائکرومیٹر سے 0.76 مائکرومیٹر کے درمیان ہوتی ہے انسان کی آنکھ صرف ان شعاؤں کو دیکھ سکتی ہے. تو نہ اس سے اوپر 0.76 سے اوپر انفراریڈ 0.38 مائکرومیٹر سے نیچے الٹرا وائلٹ دونوں آپ کو نظر نہیں آئے لیکن وائلٹ سے لے کے ریڈ تک کا جو اسپیکٹرم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک. انسان کی آنکھ کی دیکھنے کی محدودیت صرف یہ نہیں ہے بلکہ جس روشنی کو وہ دیکھ سکتی ہے اگر اس کی بھی شدت ایک حد سے گزر جائے تو انسان کی آنکھ اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. یعنی ایک تو ویسے ہی جن ریڈیشن کو سینس کر رہی ہے اس میں لمیٹڈ اینڈ نیرو رینج ہے اور اگر جو دیکھ سکتا ہے اس کی بھی شدت ایک حد سے گزرے تو انسانی آنکھ اس کو درک نہیں کر سکتی. تو یہاں ہم یہ جملہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا اس سے زیادہ بالاتر ہے خدا اس سے زیادہ روشن ہے خدا اس سے زیادہ روشن ہے کہ انسان کی آنکھ اس کو دیکھ سکے. یعنی کہ انسان کی آنکھ سورج کی روشنی کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتی تو خدا کی لوگوں کو کیسے دیکھے گی. یہ خوبصورت آگے کہ خدا اس سے بلند والا حق کہاں ملے ہیں اور اس سے زیادہ روشن ہے کہ آنکھ اس کو دیکھ سکے. اور پھر آپ نے تشبیہ کی وضاحت کی جو تشبیہ کا بنتی ہے کہ جب انسانی عقل کسی شے تک پہنچے اس کو پائے اس کی حدوں کا ادراک کرے اور حدوں کا ادراک کر کے اس کی تشبیہ بنا سکے. تو کیونکہ خدا کے لیے حد نہیں ہے خدا کی حدوں پر نہیں پایا جا سکتا اس لیے اس کے اس پر نہ عقلیں پہنچ سکتی ہیں نہ اس کے لیے کوئی حد بنا سکتی ہیں نہ اس کے لیے کوئی تشبیہ بن سکتی ہیں. دوسرا جملہ میں فرماتے ہیں ولم تطع علیہ الاوہام بتبدیل فیکون ممثلا اور نہ خیالات اس پر فائدہ تھے کہ نہ انسان کے خیالات خدا پر وارد ہو سکتے ہیں تاکہ اس کے اندازے اس کی تقدیرات کو معلوم کریں اور اس کے لیے کوئی مثال ہو جائے. یعنی کسی شے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے, لیکن کتنا خوبصورت جملے ہیں. میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علامہ ہلی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو کچھ بھی عقیدہ ہو اس کو دلیل سے جاننا ضروری ہے, اس کے لیے دلیل رکھنا ضروری ہے, ورنہ وہ عقیدہ درست نہیں. ایک دفعہ وہ جا رہے تھے رستے میں, ان کو کھیتوں میں کام کرتا ہوا اتحادی کے ساتھ نظر آیا. اس نے رک کے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے, خدا کا مانتا. اس نے کہا تمہارا رب کون ہے اللہ ہے. انہوں نے کہا پوچھا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ نہیں کوئی دلیل نہیں میرے پاس. کیا پھر اگر کوئی تم سے آگے کہے کہ خدا نہیں ہے تو تم کیا کرو گے؟ اللہ کا سر پرابلم. تو اب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر شخص ایسی دلیل نہیں رکھ سکتا, تو انہوں نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا کہ اگر کوئی اس طریقے سے بھی اپنے عقیدے پر قائم ہے کہ خود اسے یقین ہے مستحکم ہے تو یہ بھی کافی ہے. لیکن یہاں میں اپنی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ شاید اس دور میں ہو, لیکن ایک جملہ نواز صادق علیہ السلام بیان فرمانے ہیں بہت عجیب. اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو انسان دین میں جس رستے سے آتا ہے اسی رستے سے پلٹ نہیں سکتا ہے. یعنی اگر آپ نے ایک بات کہی کہ میں نے بس مان لی اور میرے پاس کوئی دہلی نہیں, تو اسی رستے سے کوئی لوگ اس کو نکال دے سکتا ہے. آج کے دور میں نہیں, ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ سب سے بڑی مصیبت ہے, کہ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو صرف پیسے کی وجہ سے تشریحوں سے کہیں ہو چلے ہیں. کیا کسان انسان یعنی ہمارا جو لوٹا لے لیا اور اس قسم کی جگہ کیا آپ کیا بنا ہو صرف پیسہ. یعنی کیونکہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ان لوگوں کے لیے اچھی زندگی ان کو پرووائڈ کر سکتے, ایک اچھی مٹیریل لائف. دوسرا آیا اس نے ان کو ایک اچھی مادی زندگی دے دی اور اس مادی زندگی کے بدلے میں ان سے عقیدہ لے لیا. اگر یہ عقیدہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا تو اس کے پیر مستحکم ہوتے, یہ عمارت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ایک ہوا کا ایک جھونکا آتا اور اس کو گرا کے مسمان کر دیتا, ختم کر دیتا. تو اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک امور میں دقت کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ایسی آ جائے ہمارے اوپر کہ جس کی وجہ سے ہم خود بھٹک جائیں. یہ ایک بڑا اہم, یعنی کہ یہ چیز آپ دوسروں کو بھی سمجھائیں بات, کہ صرف اس طریقے سے نہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے علی علیہ السلام کو امام مان لیا بس مان لیا, یہ نہیں, بلکہ خود امیر المومنین علیہ السلام کو ڈانٹ دیں کہ اگر میں مومن کے چہرے پر ضرب لگاؤں کہ تم مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو تو وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا, اور اگر میں منافق کو ساری دنیا کی دولت دے دوں کہ مجھ سے محبت کرو تو وہ ایسا نہیں کرے گا. یعنی کیا ہے ہمارے پاس, یہ انسان کے قلب میں پائی جانے والی پاکیزگی ہے اس کے لفظ کی, کہ جس کی وجہ سے وہ خاصا میں خدا سے محبت کرتا ہے اور دشمنان میں خدا سے نفرت کرتا ہے. تو بہرحال اپنے عقول خدا تک, جنہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اس جملے کی خوبصورتی کو دیکھیں ہم, کہ عقل اپنے سے بالا تر وجود تک رسائی حاصل کرتی ہے, اور رسائی حاصل کرتی ہے تو اس کے لیے ایک تشبیح وضع کرتی ہے. کیوں تشبیح کو؟ اس لیے کہ ابھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی, اس لیے تشبیح کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اگر انسان کے افکار کسی چیز کے اوپر حاوی آ رہے ہیں تب وہ اس کے لیے کوئی مثال یا تمثیل بنانے کے ساتھ پابند ہے. تو آپ کیا کر رہا ہے کہ لگ تب لوگوں کو جو عقول اس تک اپنے پہنچ نہیں سکتی کہ اس کے لیے کوئی تشبیہ بنائے اور خیالات اس پر حاوی نہیں ہو سکتے کہ اس کے لیے کوئی مثال بنا کریں. یہ بات واضح ہوئی مثال اور تشبیہ کا فرق. کہ مثال کیا ہے؟ کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ کو کسی شے کی حقیقت سمجھ میں آ رہا ہے, اور تشبیہ وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ کسی شے کے بارے میں جان لیں اور مزید جاننے کے لیے کشت نہیں کر سکیں. تو لہذا نہ خیالات اور تصورات اور اپنوں کے لیے یہ امکان ہے کہ وہ خدا تک پہنچ سکیں, نہ افکار کے لیے یہ امکان ہے کہ وہ خدا پر حاوی ہو سکیں. خلق الخلق علی غیر تمثیل, اس کا اگلا جملہ سے یہ دیا کہ خدا نے مخلوقات کو پیدا کیا بغیر تمثیل. یعنی ہم جب کسی چیز کو خلق کرتے ہیں عام طور سے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی نمونہ کوئی مثال ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے. خدا کیسا پیدا کرنے والا ہے جس کے سامنے کوئی مثال نہیں ہے, جس کو سامنے رکھ کے اس نے مخلوقات کو پیدا کیا. ولا مشورت مشیر ولا معونت معین, اور نہ اس کو اس خلقت میں کوئی مشورہ دینے والا تھا نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا. اور اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ابتدا, ایجاد کرنا. ابتدا یعنی ابتدا کرنا اسی چیز کی. انسان کیا ہے؟ وہ خالق ہے, مبدا نہیں ہے. یعنی کہ انسان جو ہے وہ نہیں ہے کہ جہاں سے کسی چیز نے اپنی زندگی کی ابتدا کو حاصل کیا ہو, جہاں سے کوئی شخص ایجاد ہوئی ہو وہ انسان نہیں ہے. بلکہ انسان کیا ہے؟ خدا کے پیدا کیے ہوئے را مٹیریلس کو یوز کر کے استعمال کر کے ایک چیز بنا لیتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ خالق. اس کی منشا کا اگر کرنا ٹھیک ہے. اب ایک جملہ اور ایک بار 184 کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی ان شاء اللہ. پھر اس کے لیے تمثیل کیوں نہیں بنائی جا سکتی, اس کے لیے تشبیہ کیوں نہیں کرا دی جا سکتی, اپنے اس تک کیوں نہیں پہنچ سکتی, وہ ان ساری چیزوں سے کیوں باور آئے. آپ فرماتے ہیں کل معروف بنفس سے ہی مخلوع وکل قائم فی سواہ معلوم. یہ جو میں لکھ رہا ہوں سے ہی مخلوم و کل قائم فی سواہ معلوم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کل معروف ہے ہر وہ شے جس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے, جسے پہچانا جاتا ہے, بے نفس سے ہی مخلوم, وہ خود اپنے نفس کے وسیلے سے اس کا تصور قائم کیا جاتا ہے. صحیح. ہر وہ شے جس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے, جس کو پہچانا جاتا ہے, وہ اپنے نفس کے ذریعے سے اس کا ایک تصور بنتا ہے مصنوع. وہ کل جو قائم ہے اور ہر وہ شے جو قائم ہے جو نظر آ رہی ہے, پیس سے باہو معلوم, وہ کسی اور کی قلت ہے. اس کی وجہ بات کرنا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ایک دفعہ میں دوہرا ہوں کہ ہر وہ شے معروف عرفا جسے کہتے ہیں پہچاننا, معروف جس کو پہچانا جائے, مفعول ہے جس کو پہچانا جائے. ہر وہ شے جس کو پہچانا جاتا ہے وہ کس طریقے سے پہچانا جاتا ہے؟ بے نفس ہی, اس کے اپنے نفس کے ذریعے سے مصنوع جو آپ بناتے ہیں, تصور سامان کرتے ہیں, وہ اس کو پہچانا ہوتا ہے. وہ کل لوگ آنے میں اور ہر وہ شہر جو آپ کو قائم نظر آ رہی ہے, موجود نظر آ رہی ہے, فی سوا ہو, اس کی جڑ کہاں پر ہے؟ کسی اور کے پاس. یعنی ہر وہ شہر جو آپ کو نظر آ رہی ہے قائم, فی سوا ہو, وہ اپنے ماں سوا کی علت ہے. علت اور معلوم جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ, یعنی ایک چیز جو کسی دوسری چیز کا اثر ہے وہ معلوم ہے, اور جو مؤثر ہے وہ علت. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہیں کہ بادل کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے, تو جو بارش ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ معلوم ہے, اور بادل اس کی علت ہے. آپ کہیں گے کہ گرمی کی وجہ سے درجہ حرارت بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو درجہ حرارت یا گرمی جو ہے مثال کے طور پر یہ معلوم ہے, اور جو فضا میں حدت ہے وہ علت. ٹھیک, آپ کیا فرمانا دو چیزیں کہ ہر وہ شے جس کو پہچانا جاتا ہے وہ اس کے اپنے نفس کے ذریعے سے اس کا تصور قائم ہوتا ہے, اور ہر وہ شے جو قائم نظر آتی ہے وہ کسی اور کی علت, کسی اور کا معلوم ہے. اب دیکھیں, جیسے میں نے صفات کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ صفات کا تصور انسان کے ذہن میں ہوتا ہے پہلے سے. جب آپ کسی شے کو پہچانتے ہیں تو کیسے پہچانتے ہیں؟ مطلب آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے, یہ مثال کے طور پر شیر ہے, یہ آسمان ہے, یہ تارے ہیں, یہ پتھر ہے, کیسے کہتے ہیں آپ؟ یعنی یہ معرفت ہے, اسی کو معرفت کہتے ہیں نا, کہ آپ اس کو قالین کی حیثیت سے پہچانتے ہیں, اس چیز کو کھڑکی کی حیثیت سے پہچانتے ہیں, اس کو مائی کی حیثیت سے پہچانتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ معرفت ہے. اور یہ چیز جو پہچانی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ معروف ہے جس کو آپ پہچان رہے ہیں. تو اس معروف کی معرفت کس بنیاد پر حاصل ہو رہی ہے؟ ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں خدا کے دینی نظام کے تحت جس کا ہم خود ہی سوچا ہوا تھا میں نے کیسے ہو رہا ہے. اس معرفت کی بنیاد کیا ہے؟ کس طریقے سے تفریح کرتے ہیں؟ دیکھیں, کچھ ہر چیز میں کچھ خصوصیات اس کی اپنی ہوتی ہیں اور کچھ خصوصیات اس میں دوسروں کی نہیں ہوتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر جیسے شیر اور بلی دونوں ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کہیں گے کہ دونوں کے پنجے ہیں, چار ٹانگے ہیں, دو ہیں, لیکن دونوں کا مثال کے طور پر جسامت, دونوں کے مختلف جیسے دانتوں کا سائز, یہ کیا ہے کہ جو شیر کے دانت ہیں جیسے اگرچہ کہ شکل میں ویسے ہی ہیں لیکن جسامت میں عجب میں کام ہے بلی. تو ایک کے پاس کچھ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو پہچان رہے ہیں, اور اس کے پاس کچھ خصوصیات نہیں ہیں جو اس کی شناخت کا باعث بن رہے ہیں. یہ بات سمجھ رہا ہے؟ یعنی کچھ کیریکٹرسٹکس اس کی اپنی ہیں اور کچھ دوسروں والی اس میں نہیں ہیں. یہ دونوں باتیں مل کر کسی موجود کو شناخت دلانے کا باعث بنتی ہیں. یعنی کچھ چیزوں کا ہونا اور کچھ کا نہ ہونا. اسی وجہ سے جو علم الحیوانات یا بایولوجی کے اندر جو اسپیشیز کے ڈسٹنکشن وہ دیکھیں اسی طریقے سے, اسپیشیز کے ڈسٹنکشن کیا میملز, ریپٹائلز, برڈز, ایکویٹک اینیملس, ایمفیبینس, ہیومنس جو ہومو سیپینس کہتے ہیں, تو ان سب میں کیا باتیں ہیں؟ میمبرنز کے اندر خصوصیات ہیں مثال کے طور پر کہ وہ اپنے بچوں کو ایک مخصوص طریقے سے پیدا کرتے ہوئے پالتے ہیں، یہ خصوصیات ریپٹائل میں نہیں ہے. یہ میمبرنز جو ہیں وہ دودھ پلانے والے جانور ہیں، ریپٹائلز ان میں سے کوئی دودھ نہیں پلاتا، وہ سب انڈے دیتے ہیں. ایکویٹک اینیملز آبی جانور وہ سب کے سب پانی میں رہتے ہیں اور پانی میں یہ دوسرے بھی رہتے ہیں. تو یہ ان کی کچھ خصوصیت ہر معلوم کی اپنی ہوتی ہے اور کچھ خصوصیات اس میں نہیں ہوتی ہیں. یعنی آپ کے لیے ایک ایسے جانور کے بارے میں اس کو ڈسکرائب کرنا بہت زیادہ دشوار ہو جائے گا جس میں چاروں خصوصیات آئی ہیں. آپ کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا بولیں، کہ جو انڈے بھی دیتا ہو، دودھ بھی پلاتا ہو، ہوا میں بھی اڑتا ہو، پانی میں بھی آتا ہو، زمین میں بھی آتا ہو. ایسی بات کہ آپ کے لیے یہ یوں ایک جملہ میں استعمال کروں اپنے پہلے جملات کے اثر پیدا کرتے ہوئے کہ اگر کوئی مخلوق آپ کو ایسی مل جائے کہ جس میں ان سب کی کوالٹیز ہو جائیں تو وہ آپ کے لیے مجبور ہوتی چلی جائے گی. ہوگی نہیں مجبور کرتا ہے نا سہنا، یعنی کہ جس کی حقیقت کو سمجھنے سے انسان جاگرت ہوتا ہے. ہم اتنے آرام سے ساری مخلوقات کو کیسے پہچان لیتے ہیں کہ کچھ خصوصیات ان کی ذاتی موجود ہوتی ہیں اور کچھ دوسروں والی ان میں نہیں پائی جاتی. تو کل معروف بے نفس سے ہی مخلوع ہو، یعنی ہر وہ شے کے جسے پہچانا جاتا ہے، جس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، وہ اس کے اپنے نفس کی خصوصیات کی بنیاد ہے. کہ جب آپ میمنس کی بات کریں تو میمنس کے لیے ایک نفس ہے کہ جس کی یہ خصوصیات ہیں، اور اس کے لیے وہ دوسری خصوصیات نہیں ہیں. کچھ کمالات اس کو حاصل ہیں، کچھ کمالات تو وہ فاقد ہیں. تو کل جو معروف ہے پھر نفس سے ہی مطموع ہے. اس نفس کی خصوصیت کیا ہے کہ کچھ اپنے کمالات رکھتا ہے اور دوسروں میں نہیں رکھتا. وہ کل قائمن فی سواہ معلوم، ہر وہ شہر جو قائم ہے، قائم سے مراد کہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے خود مختار حقیقت کے طور پر، لیکن وہ شہر خود مختار نہیں ہے. یعنی ہمیں قائم نظر آ رہی ہے لیکن وہ بذات خود قائم نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور پر ڈیپینڈنٹ ہے، کسی اور کی معلوم ہے. اس کی ایک مثال بنوا دیتے ہیں. وہ مثال یہ ہے کہ جیسے آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کسی چیز کا، یعنی آپ یہ تصور کریں کہ اس وقت میرے سامنے جو ہے ایک پلیٹ بریانی آ جائے، جس میں تو بھاپ اٹھ رہی ہو، اشتہار میں کر سکتے ہیں. تو لیکن وہ بریانی کی پلیٹ کہاں پر پائی جاتی ہے؟ کہاں پائی جاتی ہے؟ آپ کے تصور. اور نہیں، یہ وہ چیز ہے یا آپ کسی آئس کریم کا تصور کریں، کسی اور مزیدار چیز کا تصور کریں، وہ کہاں پر ہے؟ آپ کے تصور میں ہے. وہ جو چیز ہے ایک وجود ہے، اس کا وجود ذہنی اور تصوراتی ہے. وہ شاید آپ کی معلوم ہے اور آپ کا تصور اس کی حقیقت ہے. صحیح ہے، آپ کی سوچ، آپ کا تصور وہ چیز ہے کہ جو اسے وجود میں لائی، وہ علت ہے. اور وہ خود جو تصور ذہنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ معلوم ہے. یہ معلوم کب تک کافی رہے گا؟ جب تک آپ کی توجہ اس طرف رہے گی. یعنی جب تک آپ کی توجہ اس چیز آئس کریم یا بریانی یا پلاؤ کسی چیز کی طرف رہے گی وہ رہے گی، اور جیسے ہی آپ نے اس کی طرف سے توجہ ہٹائی وہ معلوم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وجود سے ادا میں چلی جائے گی. صحیح. تو اس چیز کو جیسا آیا پھر کرسی میں لا تأخذه سنة ولا نوم، یعنی اگر ایک لمحے کے لیے، لہجے کے لیے خدا کی توجہ ہٹ جائے تو جس طریقے سے کہ وہ مفہوم ذہنی وجود سے الگ ہو جاتا ہے، یہ پوری کائنات وجود سے الگ ہو جاتی ہے. کل لوگ آئیں گے، یعنی جس چیز کو بھی تم قائم دیکھ رہے ہو وہ بے ذات ہی قائم نہیں ہے، اپنے گھروں میں ہی کھڑی ہوئی، بلکہ وہ کسی اور کا معلوم ہے، اس کو پیدا کرنے والی علت کوئی اور ہے. تو اب اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اپنی سوچ کو ذرا سا آگے لے جائیں، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کون ہے کہ جس نے ہر مخلوق کو اس کا کمال عطا کیا، اس کا وجود عطا کیا. سورہ طہٰ میں کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ، کہ فرعون نے پوچھا کما ربکما کو مایا موسیٰ، یہ تم دونوں جو میرے پاس آ گئے ہو تمہارا رب ہے کون؟ انہوں نے کہا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی ہے. تبلیغ ایسے نہیں کیا، تبلیغ کرنے میں خالی مطلب کیا ہے کہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں اس کو جوڑ کے آپ نے بنا دیا، نہیں، خدا نے خلقت عطا کی ہے. خلقہ تم مہارا، اور پھر اس کے بعد اس کی ہدایت کے تمام اسباب و ابواب مرتب فرمائے، یہ ہے ہمارا رب. اور رب کے مفہوم بھی یہی ہے، میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ رب کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو جس نے ایجاد کیا، ابتدا کیا، ابتدا کی، تخلیق کیا اور اس کے بعد کمال تک پہنچنے کے رستے بنائے، ان کی ہدایت کی اور ان تک لے جانے کے سارے اسباب فراہم کیے، جسے رب کہتے ہیں. تو اب خدا نے ہر مخلوق کو اس کی خدمت عطا کی، اس کے کمالات عطا کیے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم خدا کے لیے کوئی مثال اور کوئی تشبیہ بنائیں، تو کیا تشبیہ بنائیں، کیا مثال ہے؟ ہم اگر مثال کے طور پر کہیں کہ خدا انسان کی مانند ہے، جیسے یہودیوں میں روایت ہے اور یہودیوں سے مسلمانوں میں بھی مل گئی ایک روایت کے، جیسے پیغمبر نے کہا کہ خدا جو ہے وہ نسل آدم ہے، یعنی کہ آدم، ہم یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام خدا کا جذبہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ خدا نسل آدم. تو اگر ہم خدا کو کہیں مثل آدم، مثل فلا، تو آپ جس مخلوق کو بھی خدا پر مثال بنا کے لائیں گے اس مخلوق کی صفت کیا ہوگی؟ بے نفس ہی مخلوم و فی سواہ معلوم، یعنی مخلوقات کی اپنے کیا تعریف کر رہے ہیں کہ جو بھی مخلوق ہے وہ کچھ کمالات اپنے رکھتا ہے، کچھ دوسروں کے نہیں رکھتا. اور جو مخلوق بھی تمہیں قائم نظر آ رہی ہے وہ حقیقتاً کسی اور علت کی وجہ سے ہے. تو آپ خدا کے لیے کوئی بھی مثال لے آئیں، ظاہر ہے کہ ہم مخلوقات سے لے جا نہیں سکتے، تو ہر مخلوق کچھ صفات رکھتی ہے، کچھ نہیں رکھتی. یعنی مثال کے طور پر آپ کہیں کہ خدا مثل آدم، تو انسان کیا ہے؟ انسان کی فضیلت کیا ہے؟ اپنے انسان سے ہاتھی اور دوسرے جانور جو ہے زیادہ طاقتور ہے. انسان کے پاس کون سی چیز نہیں ہے؟ شیر جیسی طاقت نہیں ہے. انسان کے پاس کون سی چیز نہیں ہے؟ وقار جیسی نظر نہیں ہے. جو ریپٹائلز ہیں، یعنی آپ نے جو بھی دیکھا ہوگا کہ ریپٹائلز کو، یعنی رہنے والے جانور، ان کو خدا نے پیر نہیں دیے، ٹھیک ہے، رہنے والے. اب یہ اپنا شکار کس طریقے سے پکڑتے ہیں؟ یہ دوڑ نہیں سکتے، لیکن سانپ کو کبھی اگر آپ نے دیکھا، ان کی جو آئی ہے سانپ کو آپ دیکھیں، یہ جیسے مگرمچھ ہے، ان کی جو آنکھ ہے اس میں 16 لینسز ہوتے ہیں.